بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ لے کر حاضر خدمت ہیں. ناظرین آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر ایک تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے موضوعات.
فوج کے آپریشنل کمانڈروں سے قائد انقلاب اسلامی کے خطاب. امریکہ پر حکومت افغانستان کا اعتراض. فرانس میں صدارتی انتخابات اور سرکوزی کی مشکل. عراقی وزیراعظم کا دورہ ایران, مقاصد اور نتائج.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فوج کے آپریشنل کمانڈروں سے خطاب میں فرمایا کہ سامراجی طاقتوں کی دنیا کے ممالک میں فوجی مداخلت کا مقصد طاغوتی حکومتوں کو تحفظ اور طول دینا ہے. آپ نے فرمایا کہ سامراجی ممالک کی افواج قومی مفادات کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتی. چنانچہ آپ نے یہ سوال بھی اسی ضمن میں اٹھایا کہ عراق اور افغانستان میں عوام کے قتل عام اور گوناگوں جرائم کے ارتکاب سے امریکی فوجی اپنے کس قومی مفاد کی حفاظت کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فوج کے آپریشنل کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی سامراجی طاقتیں فوجی مداخلت کے ذریعے دنیا میں اپنا سامراجی تسلط قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب میں یہ بنیادی سوال اٹھایا کہ کیا امریکی فوج عراق اور افغانستان کے عوام کا قتل عام اور ان ملکوں میں اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے امریکی عوام کے مفادات کا تحفظ اور ان کی خدمت کر رہی ہیں؟ بلا شبہ عالمی طاقتوں کے تسلط پسندانہ مقاصد کو سمجھنے کے لیے اس سوال کا جائزہ لیا جانا انتہائی ضروری ہے, جنہوں نے قومی مفادات کے تحفظ جیسے فریبکارانہ نعروں کے ذریعے عالمی نظام پر اپنا تسلط جمع رکھا ہے. اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دھمکیوں اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بھی ملک کا دفاعی لحاظ سے تیار ہونا ایک ضروری امر ہے. لیکن جو بات دفاعی صلاحیتوں میں اضافے اور تیاریوں کو جارحانہ مقاصد سے علیحدہ کرتی ہے وہ فوجی طاقت کے استعمال کے پس پردہ مقاصد ہیں, کیونکہ اکثر خطرات کی جڑ عالمی طاقتوں کی جانب سے فوجی طاقت کے استعمال اور قبضہ گری کے پس پردہ پوشیدہ نظریات ہیں, جن کا مقصد اپنے تسلط پسندانہ اہداف و مقاصد کے تحت خطے اور دنیا کے خود مختار ملکوں میں تبدیلیاں لانا ہے. حالیہ چند برسوں کی تبدیلیوں, خاص طور سے مصر اور لیبیا سمیت شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں پیدا ہونے والی اسلامی بیداری کے خلاف تسلط پسند طاقتوں کے مخاصمانہ رویے سے ان کے مقاصد کو پوری طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. اس سے قبل اسی طرح کی پالیسی افغانستان اور عراق میں اپنائی جا چکی ہے. درحقیقت یہی تسلط پسندانہ مقاصد ہیں جو قابض طاقتوں کے اس دعوے کی کلئی کھول دیتے ہیں کہ ان کی مسلح افواج قومی مفادات کا تحفظ کر رہی ہیں, اور یوں سامراجی مقاصد اور عوام کی خدمت کرنے والی فوجوں کے درمیان فرق کھل کر سامنے آ جاتا ہے. اسی بنیاد پر قائد انقلاب اسلامی نے فوج کے آپریشنل کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی فوج کی خصوصیات پر روشنی ڈالی اور یہ بات کھل کر کہی کہ آج دنیا میں ایک ایسی تحریک نے جنم لیا ہے جو دنیا کی تسلط پسند اور تسلط پذیر ملکوں میں تقسیم کے خلاف ہے. قائد انقلاب اسلامی نے کہا کہ ایران کے خلاف دھمکیوں اور پابندیوں کی ایک وجہ یہی ہے کہ ایران اس تحریک کا ایک مرکز ہے. یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ایرانی عوام نے ہمیشہ انقلابی امنگوں اور اصولوں کی پاسداری کی ہے اور تسلط پسند طاقتوں کے مد مقابل پوری قوت کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے. اسی وجہ سے ایران پوری دنیا کی قوموں اور عالم اسلام کی بیداری کے حوالے سے نمونہ عمل بن گیا ہے. البتہ ایران نے دھمکیوں اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ضروری دفاعی تیاری کر رکھی ہے. 8 سالہ جنگ کے تجربات اور سامان حرب کی ترقی کے لحاظ سے آج ایران بہت طاقتور بن کر ابھرا ہے, لیکن ایران کی یہ طاقت خالص دفاعی ہے اور اس نے کبھی کسی ملک پر حملہ کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کرے گا.
ناظرین، امریکی کانگریس کے ارکان کے ایک وفد نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کا دورہ کیا اور افغانستان کی نیشنل فرنٹ پارٹی کے افراد کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ اعلامیہ میں افغانستان کی سیاسی صورتحال اور افغانستان کے سیاسی نظام کی اصلاحات پر زور دیا گیا۔ افغانستان کی حکومت نے امریکی ارکان کانگریس کے اس اقدام کو افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
حکومت افغانستان نے کابل میں امریکی کانگریس کے ارکان کی موجودگی پر شدید احتجاج کیا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی کانگریس کے کچھ ارکان کی موجودگی اور افغانستان کے قومی محاذ کے ساتھ ان کے مشترکہ اعلامیے کو اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان جانان موسیٰ زئی نے پیر کے دن کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم افغانستان کی حکومت پر تنقید کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں اور یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی قسمت اور اس کے داخلی مسائل کا تعلق صرف افغان عوام سے ہے۔ افغانستان کے قومی محاذ اور امریکی کانگریس کے وفد نے کابل میں ایک مشترکہ اعلامیہ میں افغانستان سے غیر ملکی فوج کے مکمل انخلاء سے پہلے ملک کے سیاسی ڈھانچے میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے قومی محاذ کے ترجمان نے افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے موقف پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت کی نگاہ میں ملک کے سیاسی امور پر اظہار خیال کرنا خلاف قانون ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کی نظر میں افغانستان کی سیاسی تبدیلیوں کے سلسلے میں قومی محاذ اور امریکی حکام کے بیانات کی افغان حکام کی جانب سے مخالفت ملک کے آئندہ سیاسی نظام کے بارے میں پائے جانے والے اختلاف رائے سے تعلق رکھتی ہے۔ افغانستان کی اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد قومی محاذ، ملک کے سیاسی نظام میں تبدیلی اور صدارتی نظام کے بجائے پارلیمانی نظام حکومت کا قیام چاہتا ہے جس میں ہر صوبے کی اپنی صوبائی حکومت ہو جو مرکز کی نگرانی میں کام کرے۔ امریکہ بھی طالبان کو افغانستان کے سیاسی عمل میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور افغانستان کے جنوب اور جنوب مشرقی علاقوں میں طالبان کو سیاسی مراد دینے کے لیے اس ملک کے سیاسی ڈھانچے میں تبدیلی اور وفاقی طرز حکومت کے قیام کی حمایت کر رہا ہے، لیکن افغان حکومت موجودہ آئین اور صدارتی نظام حکومت پر تاکید کرتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ آئین میں تبدیلی اور وفاقی طرز حکومت کے قیام کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو کر رہ جائے گا۔ اسی بنا پر افغان حکومت ملک کے آئندہ سیاسی نظام میں تبدیلی کے بارے میں اپوزیشن کے ہر طرح کے موقف کی مخالفت کر رہی ہے۔ افغانستان میں مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو پشتونوں کے مقابلے میں کمزور پوزیشن کے حامل ہیں، اس ملک کے سیاسی میدان میں طالبان کی موجودگی کو، جو کہ امریکہ چاہتا ہے، دوسری نسلوں اور مذاہب کے لوگوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آئین میں تبدیلی اور پارلیمانی اور فیڈرل نظام حکومت میں تمام نسلیں اور مذاہب اپنے علاقوں میں اپنی صوبائی حکومت کے حامل ہو سکتی ہیں اور اپنی پارلیمانی نشستوں کے لحاظ سے مرکزی حکومت میں بھی مناسب نمائندگی حاصل کر سکتی ہیں۔ بہرحال افغانستان کی تقسیم کا مسئلہ اس وقت حکومت افغانستان کے لیے سب سے زیادہ باعث تشویش ہے، جبکہ سیاسی نظام میں تبدیلی کی مخالفت کرنے والوں کا خیال ہے کہ امریکہ حکومت افغانستان کی مخالف جماعتوں کی حمایت اور وفاقی نظام کے قیام کے ذریعے افغانستان کی تقسیم کے منصوبے پر عمل درآمد کرنا چاہتا ہے۔
ناظرین، فرانس میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں اور موجودہ صدر نکولا سارکوزی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، تاہم وہ اس مرحلے میں کامیابی کی بابت مطمئن نہیں ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ان کا مقابلہ فرانس و اولانڈ سے ہے اور جو سخت مقابلہ ہوگا ایسی توقع کی جا رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
فرانس کے صدر نکولس سرکوزی نئے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پہنچ تو گئے ہیں، لیکن انہیں 6 مئی کو ہونے والے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں اپنی کامیابی کی خاطر خواہ امید نہیں ہے۔ سرکوزی اور ان کے رقیب فرانسوا ہالینڈ صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ دونوں کو اس بات کی پوری امید ہے کہ وہ لوگ دوسرے مرحلے میں بھی ان کی حمایت کریں گے جنہوں نے پہلے مرحلے کے انتخابات میں ان کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے، اور یوں دونوں امیدواروں نے دوسری سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے اور اپنا ووٹ بینک مضبوط بنانے کے لیے زبردست رقابت شروع کر دی ہے۔ انہی میں سے ایک سیاسی پارٹی نیشنل فرنٹ بھی ہے جس کی امیدوار میرین لوپن نے حالیہ سیاسی انتخابات میں ٹاپ 10 پوزیشن حاصل کی ہے۔ نیشنل فرنٹ فرانس کی قدامت پرست جماعت شمار ہوتی ہے جس کے سابق رہنما جان میری لوپن فرانس کے کونہ مشق سیاستداں فرانسوا مترا کے مقابلے میں دوسرے دور کا انتخاب لڑ چکے ہیں۔ ان دنوں فرانسیسی سماج میں قدامت پرستانہ سوچ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ فروغ پا رہی ہے۔ مغربی یورپ کا ماضی بھی اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی ان ملکوں میں اقتصادی دباؤ ہوتا ہے عوام میں قدامت پسندانہ رجحانات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں جرمنی میں نازیوں کا اور اٹلی میں فاشسٹوں کا اقتدار میں آنا اس کی واضح مثالیں ہیں۔ یورپ میں جاری اقتصادی بحران نے فرانسیسی شہریوں میں انتہا پسند جماعتوں کی جانب رجحان میں زبردست اضافہ کر دیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان خود نیکولس سرکوزی دائیں بازو کے انتہا پسندوں کی حمایت سے سب سے زیادہ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ سرکوزی کے رقیب یعنی فرانسوا ہالینڈ کو کمیونسٹوں کے 11% ووٹوں کے حصول کی پوری امید ہے، کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کے ناکام صدارتی امیدوار نے اپنے حامیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دوسرے مرحلے کے انتخابات میں فرانسوا ہالینڈ کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ لیکن قدامت پرستوں کی ناکام امیدوار لوپن نے سرکوزی کی حمایت میں ایک لفظ بھی تاحال نہیں کہا ہے۔ حالیہ چند برس کے دوران صدر سرکوزی اس بات کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ قدامت پرستانہ نعروں اور پالیسیوں کے ذریعے نیشنل فرنٹ کے حامیوں کی حمایت حاصل کی جائے۔ تارکین وطن اور خاص طور سے مسلمانوں کے بارے میں ان کا موقف، اندرون ملک سیکورٹی انتظامات میں اضافہ، فرانسیسی اقدار کی بالادستی پر زور، ایسی باتیں ہیں جو اب تک نیشنل فرنٹ کا ایجنڈا رہا ہے۔ تاہم اس پارٹی کی قیادت سرکوزی کو جانے والا صدر سمجھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں محترمہ لوپن سرکوزی کو صدر کے عہدے پر باقی رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، جبکہ ان کے 18% حامی دوسرے مرحلے کے انتخابات میں فرانسوا ہالینڈ کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔
ناظرین، عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے اس ہفتے ایران کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اعلی حکام سے مذاکرات کے ساتھ ہی قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے بھی ملاقات کی۔ علاقے کے تازہ حالات اور بغداد میں گروپ 5 جماعت کے ساتھ ایران کے آئندہ ایٹمی مذاکرات کے مد نظر یہ دورہ خاص اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مؤتلفہ اسلامی پارٹی کے مرکزی رہنما جناب حمید رضا ترقی صاحب کو۔ السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
بندہ خدمت شما ہوا
ابھی آپ اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
ترقی صاحب، گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عراقی وزیر اعظم کے دورے ایران کی موجودہ حالات میں اہمیت اور خاص موضوعات اس دورے کے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری مالکی کے دورہ ایران کی اہمیت کئی پہلوؤں سے ہے۔ اس کو یوں عرض کیا جائے آپ کی خدمت میں کہ ایران اور عراق کے درمیان بے پناہ مشترکات ہیں، ہمارے مشترک دشمن ہیں، دونوں ممالک امریکہ اور ایران کے ہاتھوں نقصان اٹھا رہے ہیں، ہماری بڑی مشترکہ سرحدیں ہیں، مشترکہ دین ہے اور مشترکہ اقدار ہیں، اور ہم مسائل پر بھی جو ہے وہ مشترک نظر رکھتے ہیں، اور سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی ہمارے مفادات جو ہیں وہ مشترک ہیں اور ایک ہی طرح کے ہیں۔ ان اشتراکات کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئے عراق کی مشرق وسطی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کیونکہ عرب ملکوں میں عراق کی مرکزیت بھی ایک نہایت اہم پوزیشن ہے، جس کی بنا پر وہ مستقبل میں نہایت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب ہم علاقے میں خود مل کر مسائل حل کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور وزیر اعظم نوری المالکی کا دورہ تہران اس وجہ سے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ عراق جو ہے وہ اس وقت تعمیر نو کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور اسے ایران کی مدد کی ضرورت ہے. بنابراہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عراق کے لیے ایران کے ساتھ تعلقات اور دونوں ملکوں کا اتحاد اور ایک موقف جو ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس سے امریکہ کی پالیسیوں کو جو ہے وہ بنیادی طور سے شکست دی جا سکتی ہے.
حمید رضا ترقی صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ نوری المالکی صاحب نے قائد انقلاب اسلامی سے جو ملاقات کی اس میں قائد انقلاب اسلامی نے ایک تو عوام کی خدمت اور تعمیر نو پر بہت زیادہ زور دیا, اور ایک وہ نقطہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ عراق کی وہ پہلے کی پوزیشن جو عرب ممالک میں تھی وہ بحال ہو, اس پر روشنی ڈالیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے موجودہ صورتحال میں.
نقطۂ مہم رو اشارہ کر دی,
بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. عراق جو ہے وہ نوری المالکی, وزیر اعظم نوری المالکی کی وزارت عظمیٰ میں بڑی اچھی اور بڑے مہم اقدامات اس نے کیے ہیں, اور عراق کے بارے میں جو امریکہ نے کیپیچولیشن قانون پیش کیا تھا اس کو ناکام بنا دیا, اور اس کیپیچولیشن لا کے تحت امریکہ عراق میں جو ہے وہ رہنا چاہتا تھا اور عراق کو اپنے تسلط میں رکھنا چاہتا تھا, لیکن نوری المالکی کی حکومت نے ان اقدامات کو امریکہ کے ان اقدامات کو ناکام بنا دیا. اور وزیر اعظم نوری المالکی کی حکومت نے یہ بھرپور طرح سے کوشش کی کہ عراق کی شناخت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے اور قوم اس کی متحد ہو, لیکن بعض سیاسی پارٹیوں نے مسٹر مالکی کی حکومت کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا کیے, اور نوری المالکی کی حکومت جو کہ پوری طرح سے قانونی عوامی اور الیکٹڈ اور ڈیموکریٹک حکومت ہے, اس کے سامنے جو ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کیں. رہبر انقلاب اسلامی نے عراق کی حکومت کی بھرپور حمایت فرمائی اور یہ فرمایا کہ عراق کی حکومت کے سامنے دو اہم مسئلے ہیں, اور یہ ہے کہ عراق کو اپنی جوان نسل کی حمایت سے اور اس کی مہارت سے تعمیر نو کو آگے بڑھانا چاہیے, اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے ملک میں جو تباہی پھیلی تھی انقلاب اور جنگ کے زمانے میں اسے اپنے انقلابی جوانوں کی توانائیوں سے دوبارہ تعمیر کیا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے یہ فرمائی کہ عراق جو ہے وہ سائنسی اور علمی لحاظ سے نہایت ہی غنی ہے, اور عراق میں بڑے عظیم سائنسدان پائے جاتے ہیں جس سے ابھی بھی عراق کی حکومت نے استفادہ نہیں کیا ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ عراق کی حکومت کو ان ذخیروں سے اس سرمایے سے استفادہ کرنا چاہیے اور رہبر انقلاب اسلامی کی ان ہدایات اور عراقی حکومت کی بھرپور حمایت سے اور نوری المالی کی بھرپور حمایت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو حمایت فرمائی ہے اس سے عراق کی حکومت کی پوزیشن مستحکم ہوتی ہے اور اس کو تقویت پہنچتی ہے. اور مسٹر مالکی کی
جی ترقی صاحب ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی حالانکہ ہماری بحث سے بہت مربوط نہیں تھی. عراق پر حملہ کر کے امریکہ نے صدام اور صدام کی حکومت کا خاتمہ کیا. مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے اس کے یعنی انتخابات ہوئے اور جلال طالبانی صاحب صدر بنے. جلال طالبانی نے امریکہ کا دورہ کیا اور جارج بش نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا اس بات پر بہت تعجب اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ عراق جو ایک روز ہمارا دشمن ملک تھا آج اس کے صدر کے ساتھ ہم مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. امریکہ نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے, یا ہمارے ساتھ یا ہمارے دشمن. تو اس طرح سے امریکہ نے ایک طرح سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ عراق جو دوسرے محاذ میں تھا ہماری طرف آ گیا. لیکن آج زمینی حالات کچھ اور ہیں. عراق کی ہم آہنگی ایران کے ساتھ زیادہ ہے جو امریکہ سے اچھے تعلقات جس کے نہیں ہیں. اور سیریا کے مسئلے میں یا دیگر مسائل میں امریکی فوجوں کے انخلاء کے مسئلے میں عراق کی پالیسی وہ نہیں جو امریکہ چاہتا ہے. کیا تبصرہ کریں گے؟
یہ ایک حقیقت ہے جو علاقے کے اکثر ممالک میں مشاہدہ کی جا سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ملکوں کے عوام کو ان کے ملکوں کی ذمہ داری سونپ دی جائے تو وہ بیرونی ملکوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے. البتہ عراق کے تعلقات امریکہ سے بھی ہیں اور ہم سے بھی اس کے تعلقات ہیں, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اشتراکات اس کے بہت زیادہ ہیں اور عراقی قوم جو ہے وہ امریکی قابضین اور جارحین کے مجرمانہ اقدامات جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملت عراق یہ جانتی ہے, ملت عراق یہ بھی جانتی ہے کہ امریکہ نے صدام کو ہتھیار فراہم کر کے ایران پر حملہ کرنے کو اکسایا تھا تاکہ وہ عراق کی ساری وجود کو تباہ کر دے. اور اس کے بعد امریکہ نے بہانوں سے جو ہے وہ صدام کی حکومت ختم کر دی. لہذا عراقی قوم دیکھ رہی ہے کہ امریکہ نے اسے صرف نقصان ہی پہنچایا ہے اور علاقے میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے, کیونکہ امریکہ نے ان قوموں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ عراق کے وزیر اعظم جناب نوری مالکی اور اس کے صدر جناب جلال طالبانی اس طرح قوم پرستانہ اپنی قوم کے حق میں نظریات رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نقصان ان کی قوم کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا تدارک کیا جائے, اور ایران بھی ان کی مدد کر رہا ہے, ان کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کر رہا ہے. یہ سارے مسائل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران صدام کے زمانے سے قطع نظر عراق کی قوم کو خود اپنی قوم سمجھتی ہے اور اس کی مدد کر رہی ہے. اور آپ نے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ملت عراق کا یہ جوہر ہے کہ وہ سامراج کی مخالف ہے. ملت عراق کی یہ حقیقت ہے کہ وہ سامراج کی بھرپور طرح سے مخالف ہے. آپ نے جو ہے وہ برطانوی سامراج کے زمانے کی تاریخ بھی پڑھی ہوگی, جو آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کے سامنے کس طرح سے ملت عراق نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملت عراق جو ہے وہ اپنی خود مختاری کی طرف پلٹ رہی ہے اور اپنی خود مختاری کو حاصل کرنا چاہتی ہے. لہذا عراق کی حکومت کو اس پہلو سے جو ہے وہ امریکہ, سعودی عرب اور بعض ملکوں کی رکاوٹیں.
حمید رضا ترقی صاحب, ایران اور عراق کے باہمی مسائل, باہمی تعلقات, اس پر ہم نے گفتگو کی. ہم چاہیں گے کہ تھوڑی روشنی آپ شام کے تعلق سے ڈالیں. ایران اور عراق کا باہمی تعاون شام کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنا اہم ہے اور کس سمت میں جا رہا ہے؟
یکی از مهمترین در واقع
ایران اور عراق کے درمیان
تهدیدات آمریکا و اسرائیل در منطقه
علاقے میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے سامنے جو ہے وہ مزاحمت اسلامی ملکوں کا ایک نہایت اہم مسئلہ ہے. اور آج یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے کہ ہم فلسطینی کاز کی حمایت کریں اور خلیج فارس اور عالم اسلام, خاص طور سے ہم عالم اسلام کے تشخص کی بات کریں. لہذا عراق اور شام بھی اس سلسلے میں بڑے اور ایران اس سلسلے میں بڑے اہم مشترکات کے حامل ہیں. اور تینوں ملک جو ہیں وہ قدس شریف کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور تینوں ملک جو ہیں وہ عالم اسلام کو آگے بڑھانے اور اس کے اطلاع کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. لہذا شام کے تعلق سے جو مسائل درپیش ہیں ان کو تقویت, شام کے حق میں تقویت پہنچانے کی ضرورت ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض اسلامی ممالک ایسے ہیں جو امریکہ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, لیکن ایران, عراق اور شام جیسے ممالک جو ہیں وہ مزاحمت, صہیونی حکومت کے خلاف جاری مزاحمت میں شریک ہیں. اور اگر مصر ان ملکوں میں مل جائے تو ایک مستحکم محاذ بن جائے گا جو کہ سامراج اور صہیونی حکومت کی توسیع پسندی کا بڑا ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے.
جی, میں اس سوال کو اور دوبارہ اس الگ انداز میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایران اور عراق شام کے مسئلے کو حل کرنے میں کیا مدد کر سکتے ہیں اس وقت؟
در درجہ اول
پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شام میں امن اور استحکام کا آنا ضروری ہے, اور بیرونی ملکوں کی مداخلت کا ختم ہونا ضروری ہے. امریکہ اور فرانس نے شام کے مسائل میں مداخلت کر کے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں, اور بشار اسد کی حکومت کو عراق اور ایران کی حمایت حاصل ہے, اور خود صدر بشار اسد جو ہیں وہ اپنے مسائل کو حل کریں اور مخالفین کی نظر کو بھی اکوموڈیٹ کریں. لہذا شام میں شام کی عرضی سالمیت کا تحفظ وہ بھی جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، اور ایران اور عراق مل کر جو ہے وہ یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ عراق کو چاہیے کہ وہ شام میں بعض عرب ملکوں کی مداخلت اور انتہا پسندی کو روکیں، اور ترکی کو بھی ایک متوازن موقف اپنانے پر مجبور کریں۔ لہذا ایران اور عراق شام میں ثبات و استحکام اور امن لانے میں اور عرب لیگ کے نظریات بدلنے میں بہت اہم کردار کے حامل ہے۔
میں ایک چیز، البتہ آپ نے کافی حد تک اس پر روشنی ڈال دی ہے، عراق کی اہمیت عالم عرب میں اس وقت کتنی ہو سکتی ہے، کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور عراق جیسا، ایران جیسا مضبوط ملک عراق کے قریب واقع ہے، عراق کی اہمیت ایران کے لیے اور ایران کی اہمیت عراق کے لیے، علاقائی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے؟
ببینید، عراق در واقع قبل از،
دیکھیں نیا عراق جو ہے وہ صدام کے زمانے میں جو ہے وہ عراق جو ہے وہ عرب ملکوں کی قیادت کا دعوے دار تھا، اور یہ مرکزیت جو ہے وہ سعودی عرب کی حمایت سے بھی حاصل تھی، لیکن صدام کی سرنگونی کے بعد یہ عراق کی پوزیشن نہ رہی، اور آج جب کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے بغداد میں عرب سربراہی اجلاس ہوا، تو عراق کو جو ہے وہ اپنی پوزیشن حاصل کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ عراق جو ہے وہ عرب ملکوں میں اپنی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران اور عراق کے درمیان جو نزدیکی تعلقات ہیں، اس امر کا ایران کی نظر میں بہت ہی زیادہ ایران کی نظر میں اہمیت ہے، اور علاقائی مسائل اور علاقے کے اقتصاد میں ایران کا کردار جو ہے وہ عراق کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے عراق کے بہت سے مفادات وابستہ ہیں۔
بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، ہماری بھی توقع یہی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران اور عراق باہمی تعاون سے باہمی مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ علاقائی مسائل کو بھی بنحو احسن حل کریں۔ اگلی ملاقات اور اگلی گفتگو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔